نحمده نصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ کئی ہفتوں سے سلسلہ چل رہا ہے بیعت سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں، لیکن آج اس موضوع سے ذرا ہٹ کے گفتگو کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل دعا کے دوران ایک خاتون نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تقدیر، تدبیر اور جبر، ان پہ انہیں فوری طور پہ کچھ معلومات درکار ہیں. چونکہ دعا کے دوران اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تفصیلی بات چیت ہو سکے، کیونکہ دوسرے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ کل صبح اگر وہ تشریف لے آئیں تو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں بیان کر دوں گا، لیکن اس میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ معلومات مکمل ہیں یا کوئی عالمانہ معلومات ہوں گی. جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. گزشتہ کسی موقع پر میں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہماری خام خیالی ہے کہ انسان مجبور محض ہے. رب تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اس نے انسان کو اپنا نائب بنا کے زمین پر اتارا ہے. انسان کے بنائے ہوئے سسٹم میں بھی جو اعلیٰ افسر ہے، جو آدمی اس کا نمبر ٹو ہے، اس کا جانشین ہے، وہ کبھی کلیتاً بے اختیار نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں اور اس کے نمبر ٹو جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل ہیں یا ڈائریکٹر ہے کوئی، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈائریکٹر جنرل کے پاس تو اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق کلی اختیارات ہوتے ہیں یقیناً، اور اس کے حکم کے مطابق ہی ڈپارٹمنٹ چلتا ہے. لیکن اس کے باوجود ڈائریکٹر جنرل اپنے نمبر ٹو کو، ڈائریکٹر کو، کچھ اختیارات تفویض کر دیتا ہے اور وہ آزاد ہوتا ہے ان اختیارات کو ایکسرسائز کرنے میں. لیکن جہاں کہیں ڈائریکٹر جنرل یہ محسوس کرے کہ وہ ڈائریکٹر یا تو اپنا نقصان کر لے گا اپنے فیصلے کے ذریعے سے، یا ڈپارٹمنٹ کو کوئی نقصان ہو جائے گا، تو فوری طور پہ وہ انٹروین کر لیتا ہے اور اس کے جاری کردہ احکامات کو کینسل کر کے اوور رول کر جاتا ہے اپنے اختیارات کے ذریعے سے. تو یہ تو انسان کے بنائے ہوئے سسٹم میں ہے. تو بین ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سسٹم ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، لیکن اس نے انسان کو کافی حد تک اختیارات دیے ہیں. کئی موقعوں پر میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف تھاٹ دی ہے کہ جو چاہے وہ سوچتا رہے، اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا اللہ. یہ ایک آزادی حاصل ہے، فریڈم آف تھاٹ اس کو حاصل ہے. یہ پھر رب تعالیٰ نے اسے فریڈم آف ڈیسیشن عطا فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جلتی آگ میں چھلانگ لگا دے گا، فیصلہ کر لے. اس کو فیصلے سے رب تعالیٰ منع کرنے نہیں آئے گا، نہ کوئی فرشتہ آئے گا یہ کہنے کہ یہ فیصلہ نہ کرو. وہ اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف تھاٹ عطا فرمائی ہے انسان کو، اور فریڈم آف ڈیسیشن بھی عطا فرمائی ہے. اس کے بعد ہے تیسری چیز جو، وہ ہے فریڈم آف ایکشن. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اسے کنویں میں چھلانگ لگا لینا چاہیے، آزاد ہے، کوئی فرشتہ منع کرنے نہیں آتا، پھر وہ اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں گا، आजाद है, जरूर फैसला कर ले, कोई फरिश्ता नहीं आएगा उसे मना करने। और उसके बाद इसी तरह वो फिर उस फैसले को अगर अमली जामा पहना दे और कुएं में छलांग लगा दे, तो लगाते वक्त उसे कोई फरिश्ता रोकने नहीं आएगा। लेकिन इससे आगे रब ताला की वीटो पावर शुरू हो जाती है कि उसका ये छलांग लगाना अगर अल्लाह ताला की ओवरऑल स्कीम ऑफ मैटर्स में कहीं फिट हो रही है, या वो वक्त मुकर्रा उसका वही है जिस पर उसने छलांग लगाई है जब उसे मरना है, और उसका तरीका है मौत जो अल्लाह ने मुकर्रर किया अगर वो छलांग लगाने से है, और जो मकाम है उसकी मौत का वो कुआं है, वो तो उस छलांग के नतीजे में मर जाएगा, वरना उसको तकदीर बचा लेगी। अब ये तीन जगहों पर उसको आजादी है, चौथी जगह पर अल्लाह ताला ने जाके अपने वीटो पावर इस्तेमाल कर ली और उसकी उस कोशिश को नाकाम कर दिया। तो अल्लाह ताला ने अपने नाइब को, जो उसे जमीन पर जिसे नाइब बना के भेजा, उसे पहली तो ये तीन आजादियां अता फरमाई हैं, ये तीन इख्तियारात अता फरमाए, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ डिसीजन एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, नतीजा अपने इख्तियार में रखा। अब ये जो तकदीर का मामला है, इसमें तकदीर यकीनन मौजूद है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान की डेस्टिनी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह तकदीर ही है जो इंसान को ड्राइव कर रही होती है, और ना ऐसा है कि यह तदबीर ही है जो इंसान को ड्राइव कर रही होती है। दोनों साइड बाय साइड चलती हैं ये चीजें। तकदीर की दो किस्में हैं, एक तकदीर मुबर्रम है, या उसे आप कह लीजिए तकदीर मुअय्यन कह लीजिए आप आसान लफ्जों में, लेकिन असल नाम उसका तकदीर मुबर्रम है। तो जो तकदीर मुबर्रम है वो दर हकीकत इंसान की टोटल तकदीर का हार्डली 5-10% है, इसका हिस्सा 5-10% ज्यादा नहीं है इंसान का। और एक तकदीर मुअल्लिक है, वो एक मेजर पार्ट है इंसान की तकदीर का, और वो तकदीर है जो इंसान खुद लिखता है, तकदीर मुअल्लिक। और ये वही तकदीर है जो दुआ से बदल भी जाती है, ये वो हिस्सा है। तो यहां पर फिर मुख्तलिफ कवानीन फितरत अमल में आते हैं, वो सरगर्म में अमल हो जाएंगे तकदीर मुअल्लिक पर आकर। जैसे एक कानून फितरत है कि इंसान को, जो कुरान में मौजूद है, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, क्योंकि अगर इंसान मजबूर महज होता और तकदीर के जबर के नीचे वो चल रहा होता तो फिर इस आयत का कोई मतलब नहीं निकलता था। तो ये इस आयत का मतलब इसीलिए है कि तकदीर मुअल्लिक जो है वो है जो इंसान खुद अपनी कोशिश से लिखता है, अपने हाथ से लिखता है। अगर एक इंसान बहुत मेहनत करता है, एक अच्छा चोर बनने की कोशिश करता है, तो अल्लाह उसे कामयाब कर देगा, वो चोरी में कमाल हासिल कर लेगा। लेकिन अगर उसकी डेस्टिनी वो नहीं है चोर का होना, तो कुछ अरसा तो वो चोर के उस कमाल के जरिए से उन लोगों का नाटक बंद कर देगा, लेकिन फिर किसी कोई झटका ऐसा लग जाएगा, किसी ऐसे मोमेंट पर किसी के वाज के कोई लफ्ज उसके दिल पर असर कर जाएगा जब उसका दिल बहुत नर्म हालत में है, जिसे हम अनगार्डेड मोमेंट कहते हैं, तो उसकी काया पलट जाएगी और फिर वो अपनी डेस्टिनी की तरफ चला जाएगा। यहां ये रब ताला کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر کا جبر اختیار کر جائے گا. لیکن اس کی کوشش کا انعام اسے ضرور دیا جائے گا رب تعالیٰ کی طرف سے. اگر ایک شخص نیک بننا چاہتا ہے, اس کے لیے محنت کرتا ہے, تو وہ نیک ضرور بنے گا. اس کا ایک ثبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا و جزا کا نظام ہے. اگر تقدیر کا جبر ہی سب کچھ ہوتا تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزا و جزا کا نظام ناانصافی ہوتا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک شخص تکلیفیں اٹھاتا ہے اور نیکی کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی انعام ہے اور اگلی دنیا میں بھی انعام ہے. لیکن اگر یہ تقدیر کے جبر کے تحت ہے, اگر ایک شخص کی تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ وہ قاتل ہے اور اس نے اس آدمی کو قتل کرنا ہے, تقدیر کے جبر کے تحت اس شخص کو وہ اگر قتل کر رہا ہے تو پھر اس کو سزا کیسی؟ لیکن قاتل کے لیے رب کی طرف سے حد مقرر ہے کہ خون کا بدلہ خون یا قصاص جیسی صورتحال ہو جائے, سزا ہے. تو سزا تو اسی چیز پر دی جا سکتی ہے جو انسان اپنی مرضی کے تحت کرے. جبر کے تحت کیے ہوئے کام پر سزا نہیں دی جا سکتی تقدیر کے جبر کے تحت. تو یہ سزا, اگر تقدیر کا جبر ہی سب کچھ ہوتا تو سزا اور جزا کا نظام ناانصافی ہوتا, اور اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے ناانصافی نہیں ہو سکتی کسی قیمت پر بھی. تو تدبیر انسان کی تقدیر کو بناتی ہے. تقدیر معلق کا وہ جو 80-85% کے 90% حصہ ہے اس کو تدبیر بناتی ہے. جیسی تدبیر ہوگی, جیسی کوشش ہوگی, انسان ویسا ہو جائے گا. اور اس کے لیے اللہ کے یہاں اس کا انعام اور اس کی سزا, اس کی جزا اور سزا سب اس کے مطابق اسے مل جائے گی جیسے اس کے اعمال ہوں گے. لیکن جو تقدیر مبرم ہے, جو حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, وہاں انسان مجبور ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر کام کرتا, وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو چلانا ہے, وہ چلاتا ہے اس کائنات کو, اور اس کا دار و مدار ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پر ہے. جہاں کہیں کسی شخص کے کسی حرکت سے اس کے بیلنس میں کوئی فرق آئے, آنے کا اندیشہ ہوتا ہے, وہاں رب تعالیٰ اپنی ویٹو پاور یوز کرتا. وہ قوانین فطرت کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا کسی انسان کو. پھر ایسے عوامل حرکت میں آ جاتے ہیں جو اس شخص کو سزا بھی دے دیتے ہیں اور اسے اس روک بھی لیتے ہیں ان حرکتوں سے. لیکن وہ بڑا چھوٹا حصہ ہے. تو بحثیت مسلمان کی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بھرپور کوشش کے لیے تلقین کی ہے. یہ جو آج کل ہم خاص طور پر مسلمان, اور بالخصوص ہم پاکستانی مسلمان میری طرح, ہم اس راہ سے ہٹے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے. ہمارا تمام تر زور دعا پر چلا گیا ہے, جبکہ کوشش پہلے ہے, محنت پہلے ہے, تدبیر پہلے ہے, اور پھر رب تعالیٰ سے دعا کہ یا باری تعالیٰ میں نے اپنی کسی پوری کوشش کر ڈالی، جو تو نے مجھے جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں ان سے پوری طرح میں نے کام لیا ہے، اب تو میری مدد فرما دے اور مجھے اس میں کامیاب فرما دے۔ یہ ایک مومن کا سا طریقہ ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی مسلمانوں کے یہاں یہ ترتیب الٹ گئی ہے۔ ہم لوگ کوشش بہت کم کرتے ہیں اور دعا کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں۔ جہاں ہمیں خبر مل جائے کہ دعا والا کوئی آدمی بیٹھا ہے، چاہے ہمیں کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، کتنی محنت کرنا پڑے، ہم اس تک پہنچ کے دعا کراتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر اس سے آدھی کوشش ہم اس کام کے لیے کرتے تو شاید کام ہو جاتا، لیکن دعا کے پیچھے ہم زیادہ بھاگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح کمر کس کے رکھتے ہیں، ہر وقت عمل کے لیے، جد و جہد کے لیے تیار رہتے ہیں اور اپنی زندگی میں عمل اور جد و جہد بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، اللہ انہیں بہت پسند کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن کے عشق میں یہ پوری کائنات رب تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، کیا ان کی ایک دعا سے مسلمانوں کی تقدیر نہ بدل جاتی ساری کی ساری؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے تمام کفار نیست و نابود نہ ہو جاتے؟ یا مسلمانوں کی حکومت اس وقت کی جو پرشین سولائزیشن تھی اور رومن سولائزیشن تھی، یہ دو سپر پاورز تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک پرشیا اور ایک رومن، تو کیا مسلمانوں کی حکومت اور ان کی سلطنت پلک جھپکنے میں ان سے بڑھ نہیں سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے؟ اللہ تعالیٰ تو کبھی اپنے محبوب کی بات کو رد ہی نہ کرتا، ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور جد و جہد کی ہے مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 12 سال لے لیجئے، جو نبوت کی بات سے لے کے ہجرت تک کے 12 سال بنتے ہیں، وہ تمام زمانہ تکالیف کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مشقت سے بھرپور ہے زمانہ، جد و جہد سے بھرپور ہے۔ اس زمانے میں ان 12 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ایسی کوئی تکلیف نہیں جو نہ اٹھائی ہو، اور ایسی کوئی مشقت نہیں جو برداشت نہ کی ہو، اور ہجرت سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک کے 10 سال مدنی زندگی کے ہیں، مدینہ منورہ کی زندگی کے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شروع کے 3 سال دن اور رات محنت کے ہیں کہ سلطنت کی ڈاک بیل ڈالی تھی آپ نے، اسی میں جنگ بدر اور جنگ احد کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 7 سال دنیاوی زندگی کے، وہ کنسولیڈیشن کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی سلطنت کی بیڑ ڈال دی تھی، اس کو مضبوط کرنے میں، اس کو کنسولیڈیٹ کرنے میں وہ 7 سال گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جہاں محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ بے پناہ محنت کی ہے، بے پناہ تکالیف اٹھائی ہیں، تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے کتوں کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ہم کہاں آسانیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اس دنیا میں کہ بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشکل کے ہمارے تمام کام ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ چھوڑ گئے ہیں، ہم اس سے روگردانی کیسے کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص، بمیں میرے، میں شاید آپ سب میں پہلا شخص ہوں، یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر گرم ہوا کا ایک جھونکا بھی نہ ہو، سب آسانیاں ہمارے لیے اور دقتیں دوسروں کے لیے ہوں. یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی اولاد کے لیے پریشان پھرتے ہیں کہ بیٹی بھی آئی ہے، سسرال میں اسے بہت تنگی ہے. یہ بات کہنے سے پہلے، یہ شکایت کرنے سے پہلے، ہم یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ جو شہنشاہ دو عالم ہیں، ان کی وہ صاحبزادی جن سے بے پناہ پیار ہے، ان بی بی صاحبہ کے تو ہاتھ پر چھالے پڑتے ہیں چکی چلاتے چلاتے، اور کندھے پر مشک اٹھاتے اٹھاتے سٹریپ کا نشان بن گیا ہے. کیا ہماری بیٹیاں اتنی تکلیف میں رہ رہی ہیں؟ وہ مشقت کر رہی ہیں جس کے لیے ہم دن رات پریشان پھر رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس دوڑے جاتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس کی زندگی ذرا آسان ہو جائے، صرف اس لیے کہ ہماری بچی کی ساس کسی وقت اسے تانا دے دیتی ہے، یا اس کا شوہر کسی وقت اس سے ناراض ہوتا ہے. بی بی صاحبہ سے زیادہ فاقے کس نے کیے ہیں؟ کس کی اولاد کرے گی؟ یہ چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ہم دعویٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کرتے ہیں، لیکن ہم دنیا کس طرح کی مانگتے ہیں؟ در حقیقت بقول کسی صاحب کے، ہماری زندگی کی خواہشات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی، دنیاوی زندگی فرعون کی سی ہو جائے اور آخرت موسیٰ کی سی. زندگی میں آسانیاں ضرور ہمیں ڈھونڈنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، دعائیں نہیں، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، اور اس تدبیر کو ہم سپلیمنٹ کر دیں دعا سے. ایسا نہیں ہے کہ دعا کو سپلیمنٹ کر دیں ہم تدبیر سے. تو یہ ایٹیٹیوڈ اگر ہمارا چینج ہو گیا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی دعا کرانے والوں سے، پھر پیر صاحبان کو روزی کا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنا ہوگا. جس دن ہم نے یہ مومن کا سا ایٹیٹیوڈ لے لیا، تدبیر کی ویلیو اپنی جگہ ہے، اور اس کا بہترین ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ ہم ایک سچے مومن کی طرح وہ عقل جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ تمام صلاحیتیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سے بھرپور کام لیتے ہوئے پوری محنت کر لیں، اور اس کے بعد نتیجہ چھوڑ دیں. یاد رکھیے کہ اس معاملے میں ایک بڑی کلیئر کٹ ڈویژن موجود ہے، اور وہ ڈویژن ڈیوٹی کی ہے. تو رب تعالیٰ نے انسان کے ذمے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ بھرپور کوشش کر لے اپنی ان تمام صلاحیتوں کو اور عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے. تو جب اس نے وہ بھرپور کوشش کر لی تو یہاں اس کا فرض پورا ہو گیا. اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری شروع ہو گئی کہ اس کا آپ کو انعام عطا فرما دے، اور وہ اپنے ذمے کسی کی محنت کا اجر رکھتا نہیں ہے، وہ ضرور عطا کرتا ہے. یہ ہم ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ رب تعالیٰ کسی کی محنت کو اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا، اس کا اجر دیتا ضرور ہے، ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے زیادہ، اس سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا کوئی نہیں، اسے اپنے مخلوق سے بہت پیار ہے اور وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے. تو اگر ہماری کوششوں کا نتیجہ ہمارے خواہشات کے برعکس نکلے تو بجائے مایوس ہونے کے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس میں یقیناً ہمارے لیے کوئی بہتری اللہ نے رکھی ہے، جو ہمیں اس کا نتیجہ ویسا نہیں ملا جیسا ہم چاہتے تھے، تو پھر دل میں کوئی ملال نہ آنے دیں، بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اس نتیجے کو خوش دلی سے قبول کر کے نئے سرے سے محنت میں لگ جائیں. تو اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو گیا تو یقین مانیے کہ نہ تو مایوسی ہمارے قریب سے کبھی پھٹکے گی، نہ ہم پریشان کبھی نظر آئیں گے. تو تدبیر کا رول ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، اور تقدیر کا جو میں حصہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے، وہ ہے عزت و ذلت، زندگی اور موت، رزق اور اولاد. اب یہ عزت و ذلت کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. اس دنیا میں ہونے والے اکثر جھگڑے اس پہ ہوتے ہیں کہ صاحب فلاں نے میری بے عزتی کر دی. اب ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیت بالکل برحق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، واقعی ہی برحق ہے کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت بخشتا ہے. تو جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت برحق ہے اور من جانب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے وہ، تو پھر ہم اس پر ایمان کیوں نہیں رکھتے کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ہاں، جسے وہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. تو جب یہ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر گلہ کس بات کا ہے؟ اور ایک عجیب بات ہے کہ انسان غلط کام بالجبر، تین ہی چیزوں کے جبر کے تحت وہ کام غلط کر پاتا، یا تو کوئی ہماری ہمیں ہم سے پسٹل پوائنٹ پر کام کروا لے گا غلط، ہماری مرضی کے خلاف ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکی، ہم اپنی جان بچانے کے لیے اپنی مرضی کے خلاف غلط کام کر گزریں گے، یا ہمارا سپیریئر، ہمارا باس ہم سے ہماری اس خوف کے ذریعے سے غلط کام کروا لے گا ہماری مرضی کے خلاف کہ ہماری جاب نہ جاتی رہے، ہمارا رزق بند نہ ہو جائے، یا پھر کوئی آدمی ہمیں بلیک میل کر لے گا، ہماری عزت کا ڈراوا دے کے ہم سے ہماری مرضی کے خلاف غلط کام کرا لے گا. ہم ان تین چیزوں ہی سے ڈر کے اپنی مرضی کے خلاف غلط کام کر گزرتے ہیں، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ تین ہی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ بحیثیت مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ تو من جانب اللہ ہیں، رازق اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق ہمیں دے نہیں سکتا. ارے بھائی، جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ رزق من جانب اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی رازق ہے نہیں، نہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی ہمارا رزق روک سکتا ہے، نہ بند کر سکتا ہے، نہ کم کر سکتا ہے، نہ زیادہ کر سکتا، تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ جو ہمارا امپلائر ہے میرے نزدیک تو اس کی حیثیت ایک ڈاکی کی سی ہے، وہ پوسٹ مین سے زیادہ ویلیو نہیں رکھتا، کیونکہ میرا دوست اوپر بیٹھا ہے جو میرا رسک مجھے ماہ با ماہ روانہ کرتا ہے، اور میرا ایمپلائر ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے وہ منی آرڈر مجھے ہر یکم کو دے دیتا ہے لا کے. بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کا دوست کوئی اگر امریکہ میں ہے، یا آپ کے بھائی والد بیٹا امریکہ میں ہے اور وہاں کما کے وہ آپ کو منی آرڈر سے ہر مہینے ایک سرٹن اماؤنٹ بھیج دیتا ہے، وہ ڈاکخانے میں آتی ہے، وہاں سے ڈاکیا وصول کرتا ہے اور لا کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے. تو اس میں آپ کو پوسٹ مین کا نہ تو زیر احسان ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے. اگر ایک پوسٹ مین آپ کو تنگ کر رہا ہے، وقت پر آپ کا منی آرڈر ڈیلیور نہیں کرتا، تو آپ اپنے ان صاحب کو جو امریکہ سے آپ کو روانہ کر رہے ہیں پیسے، ان کو ٹیلی فون کر دیجئے کہ صاحب آئندہ سے آپ مجھے بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر دیجئے. پوسٹ مین تبدیل ہو گیا، وہ پیسہ تو نہ رکا، وہ تو آنے لگا، پھر آپ کو بینک کے ذریعے سے آنے لگا. تو خوف کس بات کا ہے؟ ہاں، امپلائر کو جو اللہ نے عزت بخشی ہے وہ ڈیو ریسپیکٹ دینا میرا فرض ہے، وہ میں ضرور دوں گا اسے، لیکن خوف زیادہ نہیں ہو سکتا اس سے میں کسی قیمت پر بھی، کیونکہ وہ تو میرے نزدیک ایک پوسٹ مین ہے، میرا رب اوپر بیٹھا ہے، میرا دوست. وہ رسک مجھے ماں با ماں روانہ کر رہا ہے، اور یہ ایز اے پوسٹ مین مجھے ہر یکم کو وہ رسک میرے حوالے کر دیتا ہے. اتنی سی بات ہے. تو یہ پوسٹ مین نہیں ہوگا، کوئی اور پوسٹ مین ہو جائے گا اس کی جگہ، رسک تو آتا رہے گا. تو پھر ہم اس رزق کے بند ہو جانے کے خوف سے ہم اپنی مرضی کے خلاف غلط کام کیسے کر لیتے ہیں؟ تیسرا ایک اور خوف ہے جس سے کوئی آدمی ہمیں ہماری مرضی کے خلاف ہم سے کام کرا لے گا، وہ ہے جان کا خوف، کہ ہمیں ہماری کنپٹی پر کوئی ریوالور رکھ دے اور کہے کہ کام کرو ورنہ میں گولی مار دوں گا. خوف کس بات کا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، سبھی کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں تین چیزیں معین ہیں، موت کا دن، موت کا طریقہ، اور موت کا مقام. یہ تینوں چیزیں معین ہیں. تو جب وہ معین ہیں اس سے ایک منٹ آگے پیچھے کوئی ہو نہیں سکتا. اگر میرا وقت نہیں آیا ہے موت کا، تو کوئی لاکھ کوشش کر لے مجھے مار نہیں پائے گا، رب بچا لے گا مجھے. اور اگر میرا وقت پورا ہو گیا ہے، وقت معین آن پہنچا ہے، تو کسی کی ہمت نہیں کہ مجھے بچا لے. تو خوف کس بات کا ہے؟ میں نہیں کروں گا اپنی مرضی کے خلاف کام، گولی چلانی چلا دو، مار دو، میرا رب بچائے گا مجھے اگر وقت نہیں آیا، اور اگر وقت پورا ہو گیا تو تم نہیں بچا سکو گے مجھے. تو ہم ڈرتے کس بات سے ہیں؟ تیسرا خوف ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی عزت کی دھمکی دے کے ہم سے کام کرا لے. تو عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت من جانب اللہ ہے. تو یہ جو ہمارے فیل و کال کا، کال و فیل کا فرق ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ملے گا کہ ہم یہ ہر چیز مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، لیکن ڈرتے انسان سے ہیں. تو یہ اصل میں انڈیکیٹ کرتی ہے اس بات کہ ہمارا ایمان صرف زبان کی حد تک ہے، دل کے اندر وہ ایمان نہیں جو زبان کہتی ہے. ہم یہ زبان سے کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالی ہماری شاہراہ سے زیادہ قریب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، رب تعالی ازل سے ابد تک کے تمام معاملات سے واقف ہے، جو چیزیں ظاہر میں ہیں وہ بھی، اور جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ بھی، سب اللہ کے علم میں ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب رب تعالی ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رب تعالی بن مانگے ہماری ضرورت سے زیادہ عطا فرماتا ہے, وہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے جو اس کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں, وہ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے جو اس شرک کرتے ہیں, اور وہ مسلمان کو بھی عطا کرتا ہے. یہ سب ہم کہتے ہیں, لیکن رزق کی فراوانی کے لیے دعا والے آدمی کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں کہ دعا کرائیں اس آدمی سے کہ ہمارا رزق بڑھ جائے. وہ کس آدمی, وہ کس سے دعا کرے گا آپ کے رزق بڑھانے کی؟ اس رب سے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ بن مانگے ہماری ضرورت سے زیادہ عطا کرتا, اس رب سے جو ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے, اس کو آپ ایک ریمائنڈر دلوانا چاہتے ہیں اس دعا کرنے والے آدمی کے ذریعے سے. اس کی حیثیت کیا ہے دعا کرنے والے کی؟ یہ سب اس لیے ہے کہ وی آل بلیو ان اللہ بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم. ہمارا بلیف ہے رب پر بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم, یہ یاد رکھیے. اس کا ایک ثبوت ہے کہ وہاں جہاں ہم کمپیرزن ڈرا کر رہے ہیں کہ رب ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے, ہم میں سے کسی شخص نے آج تک جب سے ہوئی سنبھالی اپنی موت تک کبھی ایک لمحے کو بھی یہ سوچا کہ ہماری والدہ ہمیں کھانا نہیں دیں گی, ہماری والدہ ہمارا خیال نہیں کریں گی, ہماری والدہ ہمیں ہماری ایبسنس میں ڈیفینڈ نہیں کریں گی, میں گھر جاؤں گا تو میری والدہ نے میرے لیے بستر ٹھیک نہیں کیا ہوا ہوگا, میرے لیے کھانا پکا کے نہیں رکھا ہوگا. ہم میں سے کبھی کسی نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا, میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے کسی ایک شخص نے ایک لمحے کو یہ نہیں سوچا. ہم میں سے کوئی آدمی کبھی محلے میں کسی آدمی کے پاس یہ کہنے نہیں گیا کہ ذرا میری والدہ سے جا کے کہہ دیجئے مجھے کھانا دے دے. تو وہ ہستی جس کو ہم اپنی والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان مانتے ہیں, اس کے پاس سفارشیں کرانے کیسے چلے جاتے ہیں؟ ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے ہیں, معلوم نہیں وہ رب دے گا کہ نہیں دے گا, معاذ اللہ. رب تعالیٰ ہمارا یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا, معاذ اللہ. تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ وی ٹرسٹ آر مدرس بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ اللہ. تو یہ ٹرسٹ پیدا کر لیجئے کہ واقعی رب ویسا ہے جیسا ہم زبان سے کہتے ہیں. یہ دل میں ٹرسٹ پیدا کر لیجئے تو پھر انسان کا ضرورت نہیں پڑتی کسی دعا والے آدمی کی. ہاں وہ جائے گا کسی صاحب علم کے پاس, ضرور جائے گا, وہاں جا کے بیٹھے گا دعا کرانے نہیں بلکہ اس سے روشنی لینے کے لیے, اس سے علم حاصل کرنے کے لیے. اس لیے کہ جب وہ علم اور روشنی حاصل ہو گئی تو ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے گا, اور جب قرب الہی حاصل ہو گیا تو پھر ہمارے دل سے یہ خیال ہی نکل جائے گا کہ میرا کوئی کام ہوا یا نہیں ہوا, وہ سب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے انسان. پھر یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, یہ دوڑ ختم ہو جائے گی. اور وہ ٹرسٹ پیدا کرنے کا ایک آسان سا حل میں آپ کو بتا سکتا ہوں, یہ افیکٹو ہے. جس جس انسان نے اس پر عمل کیا وہ رب تعالیٰ پر بھروسہ اس کا پوری طرح ڈیولپ ہو گیا. وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی رات کو فرصت ملے تو لیٹے ہوئے یہ سوچئے کہ زندگی میں کب کب میں مایوس ہوا, کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا اور رب تعالیٰ نے غیب سے وہ کام کر دیا. میں کب کب مایوس ہوا کہ میری یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی اور غیب سے وہ ضرورت پوری ہو گئی. کب کب میں نے یہ توقع رکھی کہ میرے یہ فیلئرز ہوں گے, اس میں سکسیس نہیں ہو سکتی, تو رب تعالیٰ نے ان ایکسپیکٹڈلی ان فیلئرز کو سکسیس میں تبدیل کر دیا. یہ جب ہم بار بار اس کو سوچتے ہیں تو یہ یقین آنے لگتا ہے کہ نہیں, رب واقعی مہربان ہیں جیسا ہم زبان سے کہتے ہیں, اور وہ ہمارے بغیر خیال کیے, ہمارا بغیر اس کے سامنے کوئی ماتھا رگڑے گڑگڑائے وہ ہمیں عطا کر دیتا, پھر وہ بھروسہ پیدا ہو جائے گا اور آپ انسانوں کی محتاجی سے باہر نکل جائیں گے. آپ کو کسی شخص کے پاس جانا نہیں پڑے گا کہ صاحب مجھ کو ایک تعویذ دے دیجئے جو ایسا تیر بہدف ہو کہ میرے دشمن کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, یا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ یہ الفاظ کہنے سے پہلے انسان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے کسی بھی چیز کے لیے انسان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے, تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا آپ مارنا نہیں پڑے گا, اپنی نظروں سے ہم خود نہیں گریں گے یہ ریکویسٹ کر کے. اور اگر رب تعالیٰ سے آپ ہر چیز بڑی وافر حاصل کرنا چاہتے ہیں, بہت وافر مقدار میں رزق, وافر عزت, وافر آسانیاں, وافر سہولتیں, تو میری ایک گزارش پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے, شاید رب تعالیٰ آپ کے دلوں کو پھیر دے. کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ اس کا نتیجہ 100% نکلتا ہے, کبھی فیلئر نہیں آتا اس میں. رب تعالیٰ سے کچھ لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگیے, ہمیشہ اپنے دشمنوں کے لیے خیر مانگیے رب تعالیٰ سے, اپنے دشمنوں کے لیے وسیع رزق مانگیے, اس کے لیے عزت مانگیے, اپنے دشمن کے لیے خیر مانگیے, اس کی تندرستی مانگیے, اپنے دشمنوں کے لیے بھلائی کی دعائیں کریں آپ اللہ کے حضور, اور گڑ گڑا کے سچے دل سے روتے ہوئے یہ کہیے کہ یا پروردگار فلاں بندہ ہے تو اس پہ مہربانی فرما دے, اگر اس سے کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف فرما اور اس پہ مہربانی کر دے, کام کر دے اس کے. یہ تو میں نہیں جانتا کہ آپ کے دشمن کو کوئی کام ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو چیزیں آپ اپنے دشمن کے لیے مانگ رہے ہوں گے وہ آپ کو عطا ہو جائیں گی رب کی طرف سے. یہ کر ڈالیے, نہایت آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ مت کہیے گا کہ ہمیں تو آپ نسخے بتا رہے ہیں, آپ کا اپنا حال کیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی پاکستانی مسلمان ہوں, تو مجھے بھی بڑا شوق ہے کہ میں تقریریں کرتا رہوں, اور تقریر جب آدمی کرتا ہے کچھ تو کہے گا. تو یہ یاد رکھیے کہ زیادہ تقریر کرنے والے کبھی اس پہ عمل نہیں کیا کرتے, تو شاید میں بھی انہی بد نصیبوں میں سے ایک ہوں کہ جو کہتا بہت کچھ ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا. تو آپ سب مل کے, میں آپ سے, آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں دعاؤں کے لیے, میں آپ کے پاس چلا جاتا ہوں دعا کے لیے کہ اللہ کے حضور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں آپ کو کہتا ہوں کرنے کو, تو اللہ مجھے بھی باعمل کر دے. کیونکہ جو سب سے زیادہ ابھی پچھلے دنوں معلوم نہیں کیوں میرے دل میں آیا کہ شاید اب میرا وقت زیادہ نہیں رہ گیا, یہ دنیا چھوڑنی ہی پڑے گی جس سے اتنا پیار کرتا ہوں میں, تو یہ خیال آیا تو ایک دم دھیان آیا کہ اللہ تعالیٰ کو منہ کیا دکھاؤ گے, منہ کا رنگ تو ڈارک ہے ہی ہے لیکن اعمال نامے پر تو ویسے ہی گناہوں کی سیاہی پھری ہے برش سے. تو میں سوچتا رہا کہ اتنی جلدی ایسا کون سا عمل کیا جائے کہ وہ میرے گناہوں کی سیاہی دھل جائے, तरीका तो कोई समझ में आया नहीं मेरे कि अपने गुनाहों की स्याही धोने का अमलनामे से। तो फिर एक यही आखिर हूं तो पाकिस्तानी, तो वो एक चक्कर ही समझ में आया कि अल्लाह ताला के सामने जाके चक्करबाजी कर लिया है थोड़ी सी, कि जब वो मेरे हाथ में नामा अमाल देने लगेगा तो जाहिर है बाएं हाथ में पकड़ाएगा, क्योंकि गुनाह ही गुनाह है, दाएं में तो आ नहीं सकता, वो तो नीकियां होंगी तो दाएं में आएगा मेरे। तो मैं रब से गुजारिश कर दूंगा हाथ बांध के कि या बारी ताला यह अमालनामा मुझे न पकड़ा, मुझे मालूम है कि इन पे इस अमालनामे में सिवाय गुनाहों की स्याही की और कुछ नहीं, और दिलों के भेद तो अच्छी तरह इससे जानता है, तो तुझे मालूम है कि मैंने गुनाह तो सभी किए इसमें शक नहीं, लेकिन मैंने सच्चे दिल से तुझे अपना रब जाना है और अपने आप को तेरा अदना गुलाम, तो बस इसी के सदके मुझे बख्श दे, और मेरा ईमान है कि वो इतना रहीम और करीम है कि इसके सदके बख्श देगा। तो वो कोई थोड़ी तसल्ली हो गई, तो मैंने कहा चलो अब मर जाने में हर्ज नहीं है, लेकिन वो फिर जिंदा फिर रहा हूं, तो अल्लाह ताला कभी तौफीक दे देगा कोई नेकी करने की, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए और अल्लाह मुझ पर करम फरमा दे अपना। तो भाइयों ये थोड़ा सा इस पर अमल करके देख लें कि अपने दुश्मनों के लिए बेहतरीन चीज मांगिए रब ताला से, अपने आप को भूल जाइए लेकिन अपने दुश्मनों के लिए जरूर मांगिए अल्लाह से, खुद भूखे रह लीजिए लेकिन अपने दुश्मन को खाना खिला दीजिए, खुद फटा हुआ कपड़ा पहन लीजिए लेकिन अपने दुश्मन को नया कपड़ा पहना दीजिए, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भले मत दीजिए नाम कट जाने दीजिए लेकिन दुश्मनों के बच्चों की फीस जाके खामोशी से वहां जमा करा आइए, और देखिए रब ताला आपको कैसे लुक आफ्टर करता है, उससे आपके दिल आईने की तरह साफ हो जाएंगे, उससे मिट्टी धुल जाएगी सब, और वही दरकार है बस कि आईना आईने की तरह चमके आपका दिल, और देखिए फिर रब ताला की रहमतें कितनी बेपाया हैं और किस तरह नाजिल होती हैं आप सब पे। उन्होंने एक चीज देखी होगी कि जो छोटा कुत्ता होता है पपी या वैसे स्मॉल साइज डॉग, अगर उस पे एक बड़े साइज का कुत्ता हमला कर दे तो एक काम करता है कि फौरन जमीन पर उल्टा लेट जाता और गर्दन खोल के और अपने पांव ऊपर कर लेता, वो असल में वो उस बड़े कुत्ते के सामने अपना थ्रोट ऑफर कर रहा होता इन टोटल सबमिशन के मैंने सरेंडर किया, आई कैन नॉट फाइट यू, तो आई एम ऑफरिंग माई थ्रोट। तो आप कभी देखिएगा कि जो ही वो स्मॉल साइज डॉग जो है वो अपना थ्रोट ऑफर करता है बड़े कुत्ते के हमले के जवाब में, तो बड़ा कुत्ता वहीं रुक जाता है, उसे काटता नहीं कभी। तो ताकतवर से बचने का आसान तरीका यह है कि वन शुड ऑफर हिज थ्रोट, पांव कर दो जिबा, राइट। तो रब ताला के साथ भी बचने का एक तरीका वही है जो ताकतवर से कमजोर के लिए है। तो बजाय इसके कि उससे मैं कोई और कहूं, कुछ मांगूं रब ताला से, कुछ आर्गुमेंट करूं, कुछ उसके साथ नेकियों का और इसका उसका हवाला दूं, तो ये मैं क्यों ना करूं कि आई शुड ऑफर माई थ्रोट टू अल्लाह, कह लो मैं बेबस पड़ा हूं कर दो सिबा मुझे। तो सीधी बात है कि अब बारी ताला तुम मुझ पे रहम फरमा दे, एक जब उससे बात कही कि तुम मुझ पे रहम फरमा दे, तो उस एक जुमले के अंदर असल में मैंने कन्फेशन भी कर लिया कि मैंने बेपना गुना किए हैं, बेपना कसूर किए हैं तेरे, मैं तेरा मुजरिम हूं, क्योंकि ये मुजरिम ही है जो रहम मांगेगा। तो ये तो मैंने एक कन्फेशन कर लिया अल्लाह के हजूर कि या बारी ताला मैं तेरा मुजरिम हूं, और साथ ही अपनी बेबसी और बेकसी का इकरार भी कर लिया कि मैंने तेरे गुनाह तो किए बट आई हैव नथिंग टू डिफेंड, उसके डिफेंस में कोई आर्गुमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं तेरे साथ, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं अपने गुनाहों की मेरे पास, तो मैं डिफेंसलेस हूं। और तीसरी बात यह है कि मैं उसके सामने अपनी बेबसी और बेकसी का इकरार कर रहा हूं, वो आजीजी में चली जाएगी बात। और चौथी चीज यह है कि मैं उससे ना उसका इंसाफ मांग रहा हूं, ना उससे कोई दलील दे रहा हूं कि मेरी सजा इतनी बनती है इतनी दे दे, मैं सिंपल कह रहा हूं कि मुझ पर रहम कर दे। तो ये सब चीजें उस एक जुमले के अंदर बंद हैं कि या अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा दे। ठीक है, तो सब कुछ मैंने इकरार कर लिया उसके सामने, अपनी आजजी का, अपनी बेबसी का, बेकसी का, अपने मुजरिम होने का और उसकी कोई जस्टिफिकेशन ना होने का। वो एक बहुत पुराना किस्सा है जो आज तक मैं भूल नहीं पाया कभी, मेरा ख्याल है दैट वॉज 1975 और 76। तो उस जमाने में ये गवर्नमेंट करोला इंपोर्ट करके तो सरकारी मुलाजमों को दिया करती थी सरकारी गाड़ी के तौर पे, तो मेरे पास करोला थी सरकारी गाड़ी जो मिली हुई थी। तो मैं किसी काम से नहर के साथ साथ बॉर्डर की तरफ जा रहा था, तो उस जमाने में वहां लेवल क्रॉसिंग बहुत होते थे नहर के किनारे में, और वो लेवल क्रॉसिंग रोड लेवल से काफी ऊंचे थे, तो ढलान दोनों तरफ होती थी उसके। तो जब फाटक बंद होता था तो ट्रैफिक वहां काफी ब्लॉक होती थी, लेकिन जो साइकिल सवार हैं ये साइकिल उठा के कंधों पर तो रेलवे लाइन क्रॉस कर लेते थे। तो वो फाटक बंद था, मैं वहां रुका हुआ था, दोपहर का वक्त था, तो स्कूलों में छुट्टी हुई, वहां कहीं पास ही कहीं उस आबादी में होगा बच्चियों का स्कूल, तो बच्चियों को भी छुट्टी हुई थी, तो एक मौलाना साहब ने साइकिल उठाई और वो रेलवे फाटक क्रॉस किया, और वहां ढलान थी काफी, क्रॉस करते ही साइकिल पे बैठ गए और चल पड़े, लेकिन उनका ध्यान जो था वो साइकिल की तरफ नहीं था, किसी और तरफ था जो मैं कहना नहीं चाहता। तो सडनली मैंने रियलाइज किया कि उनकी साइकिल जो है वो बजाय सीधी जाने के वो ड्रिफ्ट करके मेरी गाड़ी की तरफ आ रही है। तो मैंने रियलाइज कर लिया कि ये हिट करेगा मुझे अब, तो मैंने हॉर्न पे हाथ रख दिया, हॉर्न मुसलसल बज रहा था, लेकिन वो साहब कुछ इतने एनग्रॉस थे जिस तरफ देख रहे थे वहां कि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि हॉर्न बज रहा। वहां एक पुलिस वाला ट्रैफिक वाला भी खड़ा था, उसने भी आवाजें लगाई, कहो मौलवी साहब, वो मौलवी साहब। इतनी देर में वो आके गाड़ी में टकरा गया खासी स्पीड से, तो पुलिस वाले ने देखा सरकारी गाड़ी है, बैठा हुआ भी बंदा हंस रहा आगे से बजाय गुस्सा करने के, तो उन्होंने जो पुलिस की लैंग्वेज है वो उसमें उन साहब को बुरा भला कहा कि किधर देख रहे थे तुम, शर्म नहीं आती। मैंने भी उससे कहा, मैंने कहा साहब ये बताइए कि ये आप साइकिल सामने चला रहे थे या पीछे को चला रहे थे जिधर देख रहे थे आप। तो अगर वो मैं तो हंस के कह के इतनी देर में फाटक खुल गया, मैं गाड़ी चला दी, और चूंकि ट्रैफिक बहुत होती फंसी हुई थी तो आहिस्ता सा रिंग रहा था मैं, तो इतनी देर में मैंने वो फाटक क्रॉस कर लिया, सड़क के दूसरी तरफ गया। तो सडनली वो गाड़ी रिंग रही थी ट्रैफिक की वजह से, तो उन दिनों इतनी एयर कंडीशन गाड़ियां नहीं होती थी, तो वो भी नॉन एयर कंडीशन गाड़ी थी जो मिली हुई थी मुझे, तो विंडो खुली थी, उसमें से एक हाथ अंदर आया और मुझे चिन को हाथ लगा के तो पंजाबी में कहता है कि बाबू जी मेरा चक्का डिंगा हो गया। तो मैं चौंका, हाथ लगाया किसी ने, मैंने ये क्या हो रहा, तो देखा वही साहब थे जिनकी साइकिल टकराई थी। तो वो चूंकि ऐसा अचानक उन्होंने जुमला कहा और अल्फाज जरा नामानूस थे मेरे लिए, तो मैं इमीडिएटली पिक नहीं कर सका कि उन्होंने कहा क्या मुझे। तो मैंने कहा जी क्या टेढ़ा हो गया आपका? कहते जी मेरा चक्का डिंगा हो गया, चक्का विंगा हो गया। वो विंगा हो गया तो वहां तक तो पंजाबी आती है मुझे, लेकिन वो चक्का नहीं समझ में आया, चक्का किसको कह रहे हैं ये साहब? तो मैंने कहा जी चक्का क्या होता है? तो फिर उन्होंने कहा जी वो जितने टायर चढ़िया होता। ओहो, मैंने कहा साहब आपका रिम टेढ़ा हो गया कि जी? तो मैंने कहा हजूर एक बात तो बताइए, है 10 रुपए दे दें सीधा कराना है। तो मैंने कहा हजूर एक बात तो बताइए, ये जो आपका रिम टेढ़ा हुआ जिस हरकत के जवाब दें, उसमें कसूर आपका था या मेरा? क्या खूबसूरत बात कही उन साहब ने, बाबूजी इन छोड़ो कसूर थोड़ा सी कि मेरा सी, पर मेरा चक्का वंगा हो गया, सीधा कराना 10 रुपए दे दियो। तो मैं उसी बात पर मैंने अब वो 75 की गाल में बात है, तो मैंने 50 रुपए निकाले जो उस वक्त बड़ी रकम थी, आज का 500 रुपया समझ लीजिए। तो 50 रुपए निकाल के मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए अपना चक्का जो है उसको सीधा न कराएं बल्कि नया डलवा लें, और जो बाकी पैसे बच जाए उसका आप मेरी तरफ से मिठाई खा लीजिएगा, जाइए। उनका ये एक जुमला कि इसको छोड़िए कि कसूर आपका था या मेरा था, लेकिन मेरा चक्का महंगा हो गया तो 10 रुपए दे दियो, मैं सीधा कराना। बात यह है कि अब अल्लाह के साथ इस चक्कर में पड़ने की बजाय कि कसूर मेरा था या क्या था, कि चक्का मेरा विंगा हो गया, या अल्लाह रहम कर दे मेरी जान छोड़ दे, ये रवैया अल्लाह के साथ ज्यादा बेहतर है कि उससे सिर्फ रहम मांगा जाए। तो आप तदबीर और तकदीर के चक्कर में मत पड़िए, आप सिर्फ इस चक्कर में पड़िए कि हमसे कोताहियां और गुनाह जगह जगह होते ही रहते हैं। तो अगर हम तकदीर और तदबीर के चक्कर में पड़ते रहे तो पिटते जाएंगे अल्लाह के हाथों। तो बेहतर यह है कि सिर्फ उससे रहम मांग लिया जाए उसका, और उससे अगला अगर हिम्मत है आप में तो उससे अगली एक चीज और मांग लीजिए रहम मांगने के बाद, कि या अल्लाह तू हम पे अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे। तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस रहम फरमा के माफ कर देगा, कसूर माफ हो गए तो फिर उससे उसकी रहमत मांग लीजिए। और मेरे ख्याल में तो यह है कि अगर उसने हम पे रहम कर दिया और फिर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दी तो बेड़ा पार है। मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं अपने तौर पर यह समझता हूं। नहीं भाई, मैं तो बड़ी मुख्तसर सी दुआ मांगता हूं, अगर बाजमात नमाज पढ़ी है तो, और अगर इमामत मेरे जिम्मे पड़ गई तो फिर तो मैं एक दुआ मांगता हूं कि या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे, और या अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमा दे। और अगर तन्हाई में है तो उससे ये दुआ किया करता हूं कि या बारी ताला, मुझे नहीं मालूम कि कोई मेरा मुखालिफ है या हासिद है, अगर कोई है तो तू उसके हाल पर रहम कर, उसके लिए बेहतरी का सामान पैदा कर दे और उसकी जिंदगी आसान फरमा दे। सीधी बात है, तो उससे उसका रहम मांगिए, उसकी रहमतें मांगिए उससे।